بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نیکی کے جتنے اعمال ہیں اور برائی کے اعمال بھی ان سب میں ایک بات نیت کو رکھا کہ نیت انسان کے دل کا فریم ہے. ایک کام ہے جو اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے, پیسہ لے کے دوسرے کو دینا. ایک کام ہے جو زبان سے کرنا ہے, نماز میں قرآن قرآن کریم کا پڑھنا. ایک کام ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے اور کچھ نہیں کھاتا. ایسے ہی یہ دل کا کام ہے کہ وہ نیت کرے, اور نیت تمام اعمال کا بیج ہے. یہ بیج جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی اس سے جو پھل پیدا ہوگا اور جو درخت اگے گا وہ برابر ثمربار ہوگا. اور نیت جتنی خراب ہوگی وہ درخت اتنا ہی بے پھل کے ہوگا. انسان بہت سے اعمال کرتا ہے لیکن وہ ان تین درجوں میں کہاں پہ اپنے آپ کو کیٹیگرائز کرتا ہے؟ ایک درجہ یہ ہے کہ وہ نیت ہی نہ کرے, ایک درجہ یہ ہے کہ وہ نیت کرے اور بری کرے, اور ایک درجہ یہ ہے کہ وہ نیت کرے اور اچھی کرے، ان تین درجوں میں وہ اپنے عمل کو کہاں رکھتا ہے. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال کو ان کے ساتھ منسلک کرے. آدمی روزہ رکھتا ہے اور اس کی نیت ہی نہیں ہے روزے کی، تو روزے کا وہ ثواب نہیں ملے گا. جو ایک ایسے شخص کو ملے گا جس نے ثواب حاصل کرنے کی نیت کی. حنفی فقہا اور شافعی فقہا میں اس بات پر بحث ہوئی ہے کہ بارش ہو گئی اور ایک چلتے ہوئے آدمی کے وضو کے اعضاء بھیگ گئے، چہرے پہ پانی پڑ گیا، سر پہ پاؤں پانی میں دھل گئے اور ہاتھ کونیوں تک، یہ کسی نے دھکا دے دیا نہر میں پانی کی کسی تالاب میں اور باہر نکلا، تو اب اس کا وضو ہوا یا نہیں ہوا؟ حنفی کو کہا کہتے ہیں کہ وضو ہو گیا، اس لیے کہ وضو کے چاروں اعضاء جو اللہ نے ضروری قرار دیے ہیں وہ دھل گئے. شافعی کو کہا نیت کو اتنا ضروری قرار دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر وضو کی نیت نہیں کی تھی تو پھر وضو نہیں ہوا، نیت کر لی اس نے فوراً سے تو وضو ہو گیا. تو آدمی کام کرے اور نیت ہی کوئی نہ کرے تو یہ تو کہیں گے کہ کام ہو گیا، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اس انسان کو اس کام کا ثواب بھی ملا. جیسے یہ مثال دی کہ پانی کے ذخیرے میں کسی نے دھکا دے دیا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرماتے ہیں کہ ایمانم و احتسابن، وہ آدمی یہ کرے کام ایمان کی نیت، ایمان کے ساتھ اور احتساب کی نیت سے. احتساب کیا ہے؟ وہ اپنے متعلق سوچنا کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں. اگر نیت یہ ہے کہ اس کام کے کرنے پہ اللہ مجھے ثواب دے گا تو اب بالکل ٹھیک ہے، اس عمل پہ اللہ اسے ثواب دے گا. ایک ہی رکاوٹ ہوتی ہے ثواب میں کہ وہ ایسا کام نہ کرے جو ثواب حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جائے. مثلاً ایک آدمی کوئی چیز کھا رہا ہے اور اسے مرض ایسا ہے کہ اس چیز کے کھانے کا اسے نفع نہیں ہے تو پھر وہ جسم کو نہیں لگے گی. شوگر ہے، میٹھی چیز ہے، کوئی آدمی کھاتا ہے تو بظاہر اس کے جسم کو بڑھ جانا چاہیے، لیکن رکاوٹ یہ ہے کہ خود اسے ہی شوگر ہے، تو یہ چینی اور میٹھا اسے کمزور کر دیں گے. ایسے ہی کسی انسان نے اللہ سے ثواب کی نیت بھی کی اور اس کے ساتھ جمع کر دیا ریاکاری کو، تو اب اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن یہ کہیں گے کہ عمل ادا ہو گیا. مسجد بنا دی اور مسجد بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا گھر ہے، بن گئی، لوگ نماز پڑھیں گے، ہو جائے گی، لیکن بنانے والے نے اگر یہ نیت کی کہ اس پہ مجھے داد ملے اور مسجد بنانے پر میری تعریف ہو، تو اس نے ایک ایسی چیز درمیان میں شامل کر لی جو اس کے ثواب کے لیے رکاوٹ بن جائے، تو اس لیے پھر ثواب بھی نہیں ملے گا. یہ ثواب ہے کیا چیز؟ ثواب نام ہے اللہ کے قرب کا. ایک آدمی کو اتنا ثواب ملا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے صرف جنازہ پڑھا اسے اتنا ثواب ملا، فرمایا احد پہاڑ کے برابر یا اس سے کم، اور جو میت کے جنازے کے ساتھ گیا اور جا کر تدفین میں بھی شریک رہا اسے اتنا ثواب ملے گا، یعنی بہت زیادہ۔ تو ثواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائے گا۔ یہ جو اللہ کا قرب ہے یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے لفظ اختیار کیے، کیونکہ انسان کو سمجھانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں، لغت کی تنگی ہے، زبان کی تنگی ہے، وگرنہ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالی کا قرب اور بعد، اللہ کے قریب ہونا اور دور ہونا، کیونکہ یہ قریب اور دور ہونا جسم کا تقاضا کرتا ہے کہ میرا گھر جو ہے مسجد کے قریب ہے، وہ کہتا ہے آپ کا گھر وہ جو ٹرانسفارمر ہے بجلی کا کہتا ہے اس سے دور ہے، تو وہ ٹرانسفارمر جو ہے وہ ایک جسم ہے، مسجد ایک جسم ہے، گھر ایک جسم ہے، اور تعالی شانہ جسم سے پاک ہے۔ تو اللہ کا قرب اور بعد اس میں ایسی بات نہیں ہے، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے، کوئی چیز اللہ کے قریب اور بعید ہونے کے یہ معنی نہیں ہے جو دو جسموں کے درمیان معنی بنتے ہیں۔ عقائد کی کتابوں میں ایک بزرگ ہیں، ان کے متعلق لکھا ہے، قصہ ہے، اور وہ قصہ یہ ہے کہ ایک آدمی پہ قرض بہت ہو گیا، تو وہ اپنے زمانے کے ایک بزرگ سے ان کے پاس گیا اور اس نے کہا حضرت قرض بہت ہو گیا، تو انہوں نے کہا تم بیٹھو میں اس کا کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ تو حکومت کا ایک وزیر ان سے ملنے آیا اور بڑا پڑھا لکھا تھا، تو انہوں نے اس سے پوچھا یا کچھ ایسی بات ہوئی کہ حضرت یونس علیہ السلام وہ جو مچھلی کے پیٹ میں تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو اللہ تعالی نے ان دونوں چیزوں میں کیا ثابت کرنا چاہا؟ تو انہوں نے کہا میں تمہیں اس سوال کا جواب دوں گا بشرطے کہ تم اس کا قرض ادا کر دو۔ اسے قرض پوچھا، ادا کر دیا اس نے، اس کا قرض ٹھیک ادا کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا جتنی معرفت اور جتنا یقین حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تھا، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ نے بتانا تھا کہ اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سمندر کی تہ ہو یا عرش سے بھی پرے کی کوئی جگہ ہو، دونوں جگہ برابر، کیونکہ اللہ کوئی جسم نہیں ہے جس کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ وہ اس جگہ ہے اور اس جگہ نہیں۔ اس لیے عقیدے کا یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی کہاں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ عرش پہ ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے۔ آج کل ایسے بےہودہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو بے ادبی کے جملوں کو ادا کرنے میں کوئی باق محسوس نہیں کرتے۔ بات سچی ہوتی ہے لیکن اس بات کی ادائیگی کے طریقے ہوتے ہیں، اور بات سچی ہونے کے باوجود بہت مرتبہ انسان دوسرے سے وہ بات نہیں پوچھ سکتا، پوچھنی بھی نہیں چاہیے۔ مثلاً ایک آدمی بے گناہ پکڑا گیا، محلے میں سب جانتے ہیں کہ اس کا کوئی گناہ نہیں بیچارے کا، ایسے ہی پولیس اسے پکڑ کے لے گئی، وہ جیل میں رہا۔ اب ہر کوئی اس سے جا کر پوچھتا ہے کہ سناؤ جیل میں مار پڑی تھی کہ نہیں پڑی تھی، जेल में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. तो जिस आदमी में कोई शर्म हया है वो कहता है साहब अफसोस हुआ, निजाम बड़ा खराब है, आपको बेगुनाह जेल हो गई. और उससे मुसीबत अफसोस का इजहार करता है. ये बेहुदा सवाल नहीं पूछता कि आपको मार पड़ी थी, किस तरह मार पड़ी थी, क्या हुआ था. हमारे उच्चा अब्दुल अजीज साहब मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा और उसने कहा कि साहबजादी साहिबा सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को जब यह खिलाफत का मसला उठा तो सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हा ने उनको मारा था कि नहीं मारा था, और इतना मारा कि उनका बच्चा भी जाये हो गया जिसका नाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहसिन रखा था. हसन सबसे बड़े थे, फिर हुसैन थे, फिर मोहसिन. शाह रजीद साहब रहमतुल्लाह ने एक जगह इसका जवाब दिया है और लिखता है कि ये तो बात बाद की है कि ये सच है या झूठ है. पहली बात तो मैं इन शिया से पूछूं कि हमारे दिल्ली में शरीफ लोगों का ये हाल था कि जब अफगानिस्तान के पठानों ने हमला किया और औरतों की इज्जतें लूटी और मर्दों का खून हुआ तो बरसा बरस तक दिल्ली वाले इस किस्से को एक दूसरे से पूछने से बचते थे, शर्म आती थी. ये दिल्ली के शुरफा का हाल ये था, नहीं इस मौजू को छेड़ते थे कि आप इज्जतों पे और खूनों पे बहस करना कोई अच्छी बात थोड़ी है. फरमाया तुम इतने बेशर्म हो कि हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी के मुतल्लिक ऐसी बातें पूछते और करते हो कि अगर फर्ज कर लो हुई भी थी तो भी कोई हया होनी चाहिए, हर बात पूछने कहने की थोड़ी होती. तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि उनके हकायक तक अगरचे रसाई हो जाए तो भी नहीं बात करते. बिल्कुल इसी तरह ये जो अल्लाह आला का होना ना होना है इस पे भी बात नहीं करते. कुरान में मुतशाबिहात हैं, कुरान की मुतशाबिहात पे कभी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, कभी भी. अल्लाह ताला ने फरमाया यदुल्लाह मुकाइदीन, वो जो बैत आप रिजवान में बैत रिजवान कर रहे थे तो उन लोगों के हाथ के ऊपर अल्लाह का हाथ था. अब ये पूछना कि अल्लाह का हाथ कैसा है. अल्लाह ताला ने फरमाया था इन्ना कभी आयुनिना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हमारी आंखों के सामने, अब ये पूछना कि अल्लाह की आंखें कैसी. अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम दो हो तो तीसरा तुम्हारे साथ तुम्हारा परवरदिगार है, तुम तीन हो तो तुम्हारे साथ चौथा परवरदिगार है. ऐनमा कानू, और तुम जहां भी हो रब तुम्हारे साथ है. अब अल्लाह साथ है कैसे, ये सब चीजें अर्रहमान और अल्लाह रहमान अर्श पर गालिब हुआ. अब अल्लाह का और अर्श का रहमान अर्श पे कैसे हुआ. माज अल्लाह जब पूछने वालों ने ये पूछा तो उन्होंने कहा अल्लाह छोटा है या अर्श छोटा है, तो जवाब देने वाले ने कहा कि अल्लाह ताला अर्श से चार उंगली छोटा है ताकि आराम से बैठे. दूसरे ने कहा नहीं नहीं अल्लाह तो चार उंगली बड़ा है, अर्श जो है अल्लाह जब बैठा अस्तग़फ़िरुल्लाह माज़ अल्लाह तो अर्श में ऐसी चिरचिराहट पैदा हुई जैसे नई चारपाई पे बैठे तो चिरचिराहट पैदा होती है. अहले इल्म ने कहा ये सब बेहूदगी की बातें हैं, ये कुरान की मुतशाबिह आयात हैं, इनसे गुजर जाना चाहिए. अल्लाह के मुतल्लिक ये कहना कि अल्लाह फलां जगह पर है, अल्लाह ताला दुनिया में हर जगह पर मौजूद है, फिर ये जो बेहूदा लोग हैं वो कहते हैं चार जगह मौजूद है तो क्या वॉशरूम में भी अल्लाह है, ये बात सच है या झूठ, इन बातों को करे क्यों आदमी. इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं वब्तिगा अल फितना, वो चाहते हैं कि लोगों को आजमाइश में डाल दें. तो अल्लाह ताला की जात है, उसका वजूद है, वो मौजूद है बिला वजूद के, یعنی جو وجود ہے وہ ایسے نہیں ہے جسے کسی بھی چیز کا وجود ہمارے ذہن میں آتا ہے بس جو کچھ بھی ہے ایسو ہے وہ ہر جگہ ہے نہیں ہے اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے جب اس قسم کی باتیں آ جائیں تو اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی حقیقت کوئی نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ سے ثواب کس چیز کا نام ہے اللہ کے قریب ہونے کا نام اب وہ قریب کیسے ہے کچھ پتا نہیں شروع جسم ایسا نہیں ہے جسے ہمارے ہم جسم ایک دوسرے کے لیے مانتے ہیں بغیر تشبیہ کے اور بغیر اس کی حقیقت جانے وہ موجود اللہ حافظ ہر جگہ ہے عرش پہ ہے آسمان میں ہے زمین میں ہے سب متشابہ آیات ہیں جس کی حقیقت کوئی نہیں سمجھ سکتا یہی اہل سنہ کا عقیدہ ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آسمان کی طرف اشارہ کرنا حقیقت میں ممنوع ہے بہتر یہ ہے کہ آدمی نہ کرے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس بیچارے کا علم اتنا زیادہ نہیں ہے وہ عقیدے کے مسائل کو نہیں پڑھا ہوا اس لیے کوئی کچھ کہتا نہیں فتویٰ نہیں لگتا لیکن کہتے ہیں کہ نہ کرے اب اللہ کا ثواب جو حاصل ہوتا ہے یہ اللہ کا قرب مراد ہے اس سے اب ثواب قیامت میں تلے گا ثواب کس طرح تلے گا یا تو رائی کے دانوں کے برابر ہوگا یا وہ چیونٹی کے برابر ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مثقال ذرۃ شرا یرا جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی اس کو دیکھے گا رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی پائے گا یہ رائی کا دانہ کیوں کہا اس لیے کہ انسان اس وقت محسوسات کی دنیا میں رائی کے دانے کو ایک عام آدمی سب سے چھوٹی چیز سمجھتا تھا قرآن اسی زبان میں نازل ہوا ہے جس زبان میں لوگ اسے سمجھتے ہیں اور جہاں قرآن نے وہ زبان استعمال نہیں کی وہاں بتا دیا ہے کہ یہ متشابہات ہیں ان کے پیچھے مت پڑنا اسی لیے سے لقمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہے آسمان میں ہے یا زمین میں یا تب اللہ خدا اسے لے آئے گا رائی کا دانہ آپ اس مسجد کے حال میں رکھ دیجئے اب ڈھونڈنا شروع کیجئے کہ رائی کے دانہ کدھر ہے تو رائی کا دانہ نہیں مل سکتا بڑی مشکل ہے کہ کہاں پہ ہے رائی کا دانہ ایسے ہی رائی کا دانہ کہیں اور آسمان میں رکھ دے تو آسمان اور زمین بہت وسیع ہے کون ڈھونڈ سکتا ہے تو رائی کا دانہ سب سے کم درجے کی چیز اس محسوسات کی دنیا میں سمجھا گیا اس لیے کہا گیا کہ نیکیاں رائی کے دانے کے برابر تلیں گی یا نیکیاں چیونٹی کے برابر میں تلیں گی یعنی اتنا وزن ہوگا اس کو اتنے گنا ثواب ہوا اتنے گنا ثواب ہوا اب ہمارے دور میں یہ پیمانے جو ہیں یہ یکساں رہے نہیں پیمانے یکساں نہیں رہے ایک چیز زمین میں ایک کلو ہے اسے چاند پہ لے جائیں تو وہ بتائیں گے وہاں پہ پہنچ کے کتنی ہوئی خلا میں لے جائیں تو کتنی ہوئی خط استوا کے قریب لے جائیں تو کتنی ہوئی نارتھ پول پہ کیا ہے وزن اور مسافتیں یہ اب ہمارے دور میں وہ چیزیں ہیں جو بدلتی رہتی ہیں اس لیے اللہ ہی جانتا ہے یہ کیا ہوگا لیکن سمجھانے کے لیے کہا کہ رائی کا دانہ یا چوٹی کو بالکل چھوٹی چیزوں کے لیے اس کی مثال دی جاتی تھی اب اللہ تعالیٰ اگر سینٹی میٹر کی بات کرتا یہ چیزیں تو وہ تو مخاطب جو تھے اس کی سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں تھی پھر بات کا فائدہ کیا یہی سوال وارد ہوتا ہے خود اللہ کی ذات کی صفات کے متعلق اسی لیے خدا نے خود کہہ دیا کہ اس بحث میں پڑھو ہی یہ تمہاری سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا بس اس سے چپ کر کے گزر جاؤ اس سے زیادہ بحث میں نہ پڑھو تو یہ جو نیت ہے یہ آدمی کو ثواب دلاتی ہے اللہ سے تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی کی نیت ہوئی نہ عمل منعقد ہو گیا نیت نہیں ہوئی نماز پڑھ لی سلام پھیرتے ہوئے یاد آیا کہ پتہ نہیں کیا پڑھا ہے یہ سنت موقع تھی کہ فرض تھی یہ غفلت کی ہے نا روزہ رکھ لیا اور نفل روزہ کوئی رکھ لیا تو نیت بعد میں یاد آئی. اب یہ اللہ پہ ہے اللہ اسے ثواب دے گا کہ نہیں دے گا, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیت کو فرماتے ہیں کہ تم صحیح نیت سے کام کرو, جو کام صحیح نیت سے کیا جاتا ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں اور جو صحیح نیت سے نہیں کیا جاتا اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں. سب سے زیادہ جن چیزوں میں نیت کا استحضار ضروری ہے اور نیت کا حاضر ہونا ضروری ہے, ان میں سے ایک وہ جملے ہیں جو انسان زبان سے ادا کرتا. ایک جملہ کہتا ہے اور دوسرا آدمی خوش ہوتا ہے اس جملے سے, اس نے نیت یہ کی کہ اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ اس نے اچھا کام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو اسے زندگی کی امید دلاؤ, اور ارشاد فرمایا تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, مریض کا دل خوش ہو جائے گا اور زندگی موت تو وہی ہونی ہے جو اللہ نے چاہا. اب ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس نے مر جانا ہے, تو کیا یہ بھی ضروری ہے کہ جا کے کہے کہ ہاں صاحب کلمہ پڑھیں بھی مر جانا ہے, دس ایک گھنٹے کے مہمان ہو اس کے بعد ختم ہو جائے گا, ہاں جائیداد کی وصیت بھی کر لو. ارے مرنا تو اس نے جب بھی ہے, دس گھنٹے اور دس منٹ میں یا دس سیکنڈ میں, کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دل کی خوشی کے لیے کہو. یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے, ڈاکٹر اس کو بڑی فکر ہے, آپ کی بڑی پریشانی ہو رہی ہے, خود حیران ہوں کہ دوائیاں کہاں گھر سے منگوا رہا ہوں لیکن بڑا مشکل ہو رہا ہے, آپ بھی دعا مانگیے اللہ کو یاد کیجیے. یہ سارے جملے ایسے ہیں کہ آدمی سوچ سمجھ کے پازیٹو بات کرے, اللہ بھی راضی ہے, مریض کا بھی دل خوش ہوتا ہے, اسے پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی ہمدردی کرنے والا موجود ہے, اور اس کے برعکس جملہ وہ کہے جس سے مریض بالکل ہی مایوس ہو جائے, تو مرنے اور جینے میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہونا ڈاکٹر کے دونوں جملوں سے, اچھے سے اور برے سے, لیکن اللہ کے یہاں جب پیش ہوگا تو وہاں گو شمالی ہو جائے گی کہ تمہیں کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ ایسی دل خراشیدہ باتیں کرو جس سے لوگوں کے دل دکھے. بڑی بری بات, بڑی بری بات ہے ایسے جملے, ایسی باتیں جس سے دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچے اور ایسے زخم لگائے چرکے کہ وہ سال ہا سال مندمل نہ ہو سکیں, بڑی گناہ کی بات. ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت کہتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یاد رکھو یہ جو نیک اعمال کے ساتھ زبان سے تکلیفیں دیتے ہو نا دوسروں کو, یہ ایسے ہی ہے جیسے سالن پکایا بہت اچھا بہت لذیذ اور اوپر سے تری اتار لی, تو فرمایا کیسا بے رونق ہو جاتا ہے. فرماتے تھے اعمال بے رونق ہو جاتے ہیں, عمل بے رونق ہو جاتا ہے. مسجد بنا دی, کوئی دیکھنے آیا کہا صاحب بہت زبردست مسجد ہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے, اب یہ اسے جو کہے کہ آپ کو مسجد اچھی لگی پیسے کتنے دیے تھے, تم لوگ خرچ تو کچھ کرتے نہیں ہو, اور یہ اور وہ ایسی دو چار باتیں کہہ دے تو ہاتھ جوڑتا ہے کہ اچھا جی یہاں تو تعریف کرنا بھی جرم ہے, اسلام علیکم. کیا فائدہ ہوا؟ فرض کر لو اگر چندہ بھی مانگنا تھا تو کہتا صاحب بڑا قرضہ ہو گیا ہے, مسجد تو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ لیکن دس لاکھ قرضہ ہو گیا, آپ بھی کچھ کیجئے. آدمی دوسرا کہتا ہے ہاں ہر ایک مسلمان کو کرنا چاہیے, وہ کہتا ہے جی ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈالے, آپ بھی ڈالیے میں بھی ڈالتا ہوں, دیکھیے اتنا قرضہ ہے اتنا کرتا ہے. یہ بات کرنے کا ڈھنگ ہے, بات کرے ایسی شدید کہ کوئی گولی مار دے جیسے, نتیجہ یہ کہے گا کہ قیامت میں اعمال آئیں گے اور بے رونق ہوں گے, بے رونق ہو جاتی ہے. اللہ نہ کرے, معاذ اللہ استغفر اللہ, کوئی مومن اس بے رونقی میں مبتلا نہ ہو, لیکن کبھی کسی کافر کی لاش دیکھو تو پتا چلے بے رونق کیسے ہوتی ہے. مومن کی لاش کو دیکھو مومن کی میت کو دیکھو کئی مرتبہ یہ تو روز مرہ کا مشاہدہ ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے زمانے میں خود ایسے لوگ ملتے ہیں ایسے مومن آدمی کے میت جیسے سو رہا ہے ایسا مومن آدمی ایسے ایسے ملیں گے کہ بندے کو گمان ہوتا ہے پتہ نہیں موت بھی واقع ہوئی ہے یعنی تو بالکل ہنس رہا ہے بھی اٹھ کے بیٹھ جائے گا کیا ہوگا بندہ سو بار سوچنے میں مجبور ہوتا ہے کہ موت بھی آئی ہے کہ نہیں آئی اور کافر کی موت کو دیکھو کافر کے چہرے کو دیکھو اس پہ کوئی خوشی اور سکون نہیں ہوتا وہ بے رونقی ہوتی ہے علامہ اقبال نے کہا نا نشان مرد مومن بات گوئم میں تمہیں مومن آدمی کے ایمان پہ مرنے کی علامت بتاؤں علامہ اقبال خود کہتے تھے موت سے ڈر نہیں لگتا آخری وقت میں بیمار ہو گئے تو انگریزی دوائیوں سے انہیں بڑی الرجی ہوتی کہ کسی طرح ڈاکٹروں کی دوائی سے بچے اور حکیموں بھی دوائیاں بڑے شوق سے کھا لیتے تھے یہ حکمت کی جو دوائیاں تھیں مغلوں نے مسلمانوں نے جب طب پہ کام کیا تو اطباء نے کہا کہ دوائی میں تین چیزیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا ایک تو دوائی کا رنگ بڑا اچھا ہونا چاہیے خوبصورت رنگ کی ہو تاکہ دیکھنے میں آنکھوں کو بھلی لگے اگر رنگ اچھا نہیں ہوگا تو دیکھنے والا ویسے ہی کہے گا کہ اس کی کیا رنگت ہے تو کہتے تھے دیکھنے میں اچھی ہونی چاہیے کھانا بھی ایسے ہی ہوتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آدمی صرف زبان سے کھاتا ہے زبان سے نہیں کھاتا وہ سارے جسم سے کھاتا ہے کھانے میں رونق ہو اچھا ہو اور نفاست سے رکھا گیا ہو تو اور بھوک چمکتی ہے اور کھانے میں رونق ہی نہ ہو ایسا خراب اس کا رنگ ہو باسی پڑا ہوا ہو اور اوپر کوئی چیز نہیں نہ دھنیا نہ مرچ نہ کوئی چیز تو آدمی بھوک ایسی اتر جاتی ہے کہ یہ کیا ہے اطبا کہتے تھے دوسری چیز مسلمان اطبا کہتے تھے کہ ذائقہ اچھا ہو خوش ذائقہ ہو اور خوش ذائقہ چیز دوا کھانے میں بچے کو بھی مزہ آتا ہے تو اس کی حکیموں کی دوائیاں کئی مطلب میٹھی ہوتی ہیں وہ اس لیے مٹھاس اس میں پیدا کرتے تھے کہ کھانے میں وہ بہت اچھا ذائقہ ہو انگریزی دوائیوں میں بھی ہو جاتا ہے بلکہ یہ تو زبان پہ رکھیں اور کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے اس لیے اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی گولی لے اور اس کو زبان کے پیچھے لے جا کے درمیان میں رکھ دے تاکہ برڈس جو ہیں جو حساس جگہ ہیں زبان میں ذائقے کو محسوس کرتی ہیں وہ ذائقہ ہی محسوس نہ کرے یہ دوا کھانے کا بھی طریقہ ہے وہ ڈاکٹر نہیں سکھاتے نہ بچوں کو سکھاتے ہیں نہ بڑوں کو سکھاتے ہیں سکھانا چاہیے کہ یہ دوا بیٹے ایسے لینی ہے کہ ایسے گولی پکڑ کے اسے ذرا سا پیچھے لے جا کے الگ کی طرف زبان کے درمیان میں رکھتی ہیں اس سے فائدہ یہ ہے کہ بچہ اگر طریقہ سیکھے گا کہ دوا کیسے کھاتے ہیں اسے دوا سے نفرت پیدا نہیں ہوتی اور تیسرے مسلمان طبا کہتے شریر تاثیر ہو شریر تاثیر کا مطلب یہ کہ کھائے اور فوری طور پر اس کو اثرات اس کے محسوس ہونا شروع ہوں کہ اس کا اثر شروع ہو گیا بہت سی چیزیں ایسی حکمت میں اب تک ایسی دوائیاں ہیں کہ کھا لیں ایک گھنٹے میں اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں انگریزی دوائیاں بھی بہت سی ایسی ہیں اس کی نفی کیا نہیں کرنی چاہیے تو وہ کہتے تھے کہ دوا دیکھنے میں بھی اچھی ہو اور ذائقے میں بھی اچھی ہو اور کھانے میں بھی اچھی ہو تو اطباء جو دوائیاں دیتے تھے وہ ایسی ہوتی تھی تو علامہ اقبال بڑے گھبراتے تھے انگریزی دوائیاں کھانے سے تو حکیم صاحب جو علاج کرتے تھے اس کے انتظار میں رہتے تھے تو حکیم صاحب کہتے ہیں میں ایک دن گیا تو علامہ اقبال کے خادم جو تھے بیٹھے ہوئے تھے تو مجھ سے اقبال نے کہا کہ حکیم صاحب موت سے ڈر نہیں لگتا پھر ایک دن گیا تو کہنے لگے معذوری سے بچتا ہوں البتہ موت سے ڈر نہیں لگتا مومن کی جو موت ہوتی ہے نا چہرہ دیکھیں ایسا نورانی ایسا ہستا مسکراتا مرد ہے عورت ہے ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے باپ ہے شوہر ہے بیٹا ہے کوئی ہے بھائی ہے لگتا ہے بھی اٹھ کے بیٹھ جائے گا اس لیے کہ اس کی جو آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ساتھ ہی وہ جو آخرت کا دروازہ کھلتا ہے نا وہ دیکھ کے احساس ہوتا ہے وہ اتنا ان خوشیوں میں گم ہوتا ہے کہ ان خوشیوں کے اثرات اس کے چہرے پہ آ جاتے ہیں وہ مسکراہٹ چہرے پہ آ جاتی ہے اور کافر جس عذاب کو دیکھتا ہے وہ عذاب سے ہنسنے دیتا ہے وہ بے رونقی ہوتی ہے اس لیے آدمی اپنے نیک اعمال کو اپنی زبان کی بد کلامی کی وجہ سے بے رونق نہ کرے بے رونق ہو گیا کام مسئلہ الجھ گیا نیت صاف رکھتا ہے تو جب نیت کر کے عمل کرتا ہے تو اعمال میں رونق آ جاتی ہے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اعمال کی رونق ختم ہو جاتی ہے ایسے ہی جیسے تم سالن سے تری اتار لو ایسے ہی نقصت ہو جاتی ہے یہ کیا ہے یہ ہے لوگوں کے ساتھ زبان کا بے دریغ استعمال بغیر یہ سوچے سمجھے کہ کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے کسی کی شادی کا موقع ہے کسی کی غمی کا موقع ہے کسی سے بات کہنی ہے اس سے بات نہیں کرنے کی نہیں کہنے کی یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں نے بھلا دی لوگوں نے ان چیزوں کو آداب سے خارج کر دیا ہے کہ کسی کو کچھ کہنا ہے کہ نہیں کہنا ایک آدمی نے قتل کر دیا جیل میں ہو آیا بغیر موقع دیکھے اس سے جیل کی باتیں چھیڑ دینا چار اس کے مخالف اور بیٹھے ہوئے ہیں اب اس سے جیل کی باتیں شروع کر دینا تاکہ مخالفین کو ایک اور موقع آتا ہے جس کو نہیں پتا اسے بھی پتا چلے کہ اچھا انہوں نے کسی زمانے میں قتل کیا تھا یہ جیل ہو آئے تھے اور چاہے اللہ نے اسے معاف کر دیا اور قاتل کے ورثا نے بھی اسے معاف کر دیا اور اس نے جان بوجھ کے اس موقع پہ ایسی بات کرنی ہے یا پھر نادانی سے کرنی ہے دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ چاہے وہ غلطی کرے اور چاہے جان بوجھ کے کرے جان بوجھ کے کرے گا تو زیادہ اللہ کے یہاں پکڑ ہے نادانی سے کرے گا تو کم لیکن ہوگا تو کچھ نہ کچھ ضرور کوئی تو پوچھے گا کہ بھئی اس موقع پہ یہ بات کہنے کی ہے کرنے کی ایک نکاح میں گئے بہت عرصے کی بات ہے تو جو دلہا والے تھے انہوں نے کہا کہ تم نے نکاح پڑھانا ہے پہنچ گئے لڑکی والے نکاح خان اپنا لائے تھے ملک اپنے لائے تھے جو بھی تھے ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ جان چھوٹی بہت سے فرض کام ہوتے ہیں آدمی کرتا ہے تو ثواب زیادہ ملتا ہے لیکن اگر جان سستی چھٹتی ہو تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اب نماز پڑھانی ہے تو جتنے کم مقتدی ہوں اتنے ہی اچھا ہے کہ اگر نماز نہ ہوئی تو فرض کر لو 10 مقتدی ہیں تو نہیں کہنا پڑے گا نا کہ یار نماز نہیں ہوئی تھی فلاں دن پڑھ لینا اور اگر 10,000 مقتدی ہوں تو اور مصیبت ہوتی ہے اللہ نماز نہیں ہوئی اب کس کس کو جا کے کہوں کہ نماز نہیں بہت ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جتنے کم لوگ ہوتے ہیں اتنے ہی اچھا ہوتا ہے حضرت ثانوی نمبر اللہ مقدس کسی نے کہا کہ حضرت آپ ہر ایک کو بیعت نہیں فرماتے تو فرمایا مجھے فوج بنانی ہے مجھے فوج بھرتی کرنی ہے فرمایا تھوڑے آدمیوں کام کیوں بس کافی ہے تو وہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ اس بات سے بات آگے آتی ہے آپ کبھی سوچئے گا کہ ہمارے جتنے اقابر تھے ان کے کتنے خلفاء اس پاکستان میں ہوئے جو پاکستان بنا تھا یہ اس مغربی پاکستان میں کتنے خلفاء ہوئے حضرت جو اصلاً یہی کے ہوں ایک تو ہجرت کر کے آئے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے آئے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے آئے مولانا کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے آئے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتنے ہی خلفاء ہجرت سے سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے آئے اصلاً اس پاکستان کی مغربی پاکستان کی زمین سے ایک تھے حضرت مفکر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پشاور کے اور ایک مولانا شریف صاحب تھے ملتان کے یا وہ بھی ہجرت کر کے ہی آئے تھے غالباً جلندر سے آئے تھے ہاں عبدالحق صاحب کون کوڑا پٹک والے ثانوی رحمۃ اللہ خلفاء میں سے نہیں وہ نہیں ایک نہیں تو دو ہوں گے, دو نہیں تو تین ہوں گے, اور باقی سارے خلفاء حضرت رحمت اللہ کے ہندوستان سے. حضرت مدنی رحمت اللہ کے کتنے خلفاء اصلا پاکستان سے تھے, ایک قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور جو ہجرت کر کے نہ آئے اس وقت بھی پاکستان سے ہی ہوں. یہ تاریخی طور پہ سوچنے کی بات ہے کہ جس خطے میں پاکستان بنا ہے یہاں کتنے فیصد لوگ ایسے تھے جنہیں اس کی فکر تھی کہ خدا کو جواب دینا ہے, مرنا ہے, مشائخ سے بحث ہوں, کوئی اپنی اصلاح کرائیں. کبھی اس بات پہ غور کیا ہے؟ اس پہ غور کیجئے کہ ہمارا ملک بنا کس علاقے میں, یا کتنے لوگ تھے جنہیں یہ فکر تھی کہ کوئی اللہ کے اچھے بندوں کی مجلس میں جائیں, نیک لوگوں کی خدمت میں رہیں, صحبت میں رہیں, کچھ پہنچ کے ملتا ہی ہے, کچھ نہیں تھا. یہاں کیا تھا؟ بیلوں کی دوڑ, داندوں کے مقابلے, کتے لڑانا, مقدمے بازیاں, فصل کٹنے پہ وہ خوشی, سارا پیسہ لٹا دینا, اور پھر باقی چھ مہینے قرضے پہ کہ فصل کٹے گی تو پیسے آئیں گے تمہیں دے دیں گے, شادیوں پہ بے تحاشا خرچ, ہندو مہاجنوں سے قرضے لے لے کے شادیاں کرنا اور پھر ساری جائیداد اس ہندو کے حوالے کر دینا. یہاں یہ تھا, یہ تہذیب و ثقافت تھی نا. اس لیے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے 167 خلفاء تھے اور 160-165 ہندوستانی کے تھے, باقی یہاں کے بھی ہوں گے ایک دو چار, کوئی ہجرت کر کے آگئے تو آگئے. تو جس تہذیب کا ہم رونا روتے ہیں, جس انسانیت کا, کیا کریں؟ کیا تو قبرستان میں اذان دینی ہے یا پتھروں میں پہاڑوں میں بیج ڈالنے ہیں؟ وہ جو مینٹلٹی ہے, وہ جو ذہنیت ہے ایک, وہ کب بدلی اور اب تک بدلی بھی یا نہ بدلی؟ پر کتنا سا تھا کہ پہلے داند ہوتے تھے, بیل ہوتے تھے, جوڑی ہوتی تھی اچھی, اس پہ فخر ہوتا تھا. اب صاحب کی گاڑی پہ فخر ہوتا ہے, کون سی گاڑی خریدی ہے, کیا ہے, بات تو وہی یکساں ہی رہی. تو ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے مجھے فوج تھوڑی بنانی ہے, تھوڑے آدمی ہوں کام کیوں. تو وہ نکاح پڑھانے کے لیے اپنے مولوی صاحب لے آئے, بڑی خوشی ہوئی ہمیں کہ الحمدللہ نکاح ہو یا نہ ہو مولوی صاحب کے ذمے. تو مولوی صاحب نے دیکھا مجمع زیادہ ہے, ایک یہ بھی اب بدعت شروع ہو گئی ہے. بدعت اس سے بہت سے لوگ نہیں کہیں گے, چلو نہ کہیں گے, اپنی مرضی, لیکن جہاں مجمع ہوا مولوی صاحب کی تقریر شروع, بیان شروع. نکاح پہلے نہیں ہوتا ہوتا تھا ایسے, نکاح کے موقع پہ بیان, بس سیدھا سادہ نکاح پڑھایا, اس کے چلے گئے. اور نہ اتنا بولنے کا مولویوں کو شوق تھا, جنازہ ہو اس پہ بیان ہے. کسی بزرگ کا جنازہ ہو جائے تو چار گھنٹے پانچ گھنٹے وہ اسپیکر پر قرآن ہے, پھر ہر کوئی آ کے اپنے اپنے تاثرات بیان کر رہا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ پہلے تو ایسے تھے کہ غم کے مارے زبان نہیں کھلتی, پہلے ایسے تھے کہ جنازے کے ساتھ جاتے تھے تو ہر آدمی کا یہ حال ہوتا تھا کہ جیسے اس کے گھر کوئی جنازہ ہو گیا ہے, پتہ نہیں چلتا تھا کہ رشتہ دار کون ہے اور غیر کون ہے. اتنی زیادہ دکھ کی کیفیت ہوتی تھی کہ یہ جنازہ اپنے ہی گھر سے گویا نکلا ہے. پر ایسے ہی مسلمان ہوتے تھے, ایسے ایسے تاریخ میں لوگ مل جائیں گے جو جنازہ پڑھ کے آتے تھے, بیمار پڑ جاتے تھے, تین تین دن, چار چار دن بخار نہیں اترتا تھا. پوچھتے تھے لوگ کیا ہوا تو پتا چلتا تھا کہ اس آدمی کو بخار ہو گیا ہے اپنی آخرت کے خوف سے اور قبر دیکھ کے کہ میں بھی ایک دن دری آ جاؤں. تو یہ چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں. تو اب وہ جو مولوی صاحب آئے ہوئے تھے انہوں نے آیت پڑھی, اور انہوں نے آیت کیا پڑھی؟ انہوں نے آیت پڑھی کل نفس ذائقت الموت, ہر آدمی کو مرنا ہے. اب نکاح کی تقریب ہے اور آیت انہوں نے وہ پڑھی کہ ہر ایک کو مرنا ہے, میرے بھائیوں بھائیو بزرگو اور دوستو موت کو یاد رکھنا چاہیے, نکاح کی خوشی ہے تو ہمیں موت کے غم کو بھلانا نہیں چاہیے. بھئی یہ موقع ہے اس آیت کے پڑھنے کا, کیا کرتے ہو؟ قرآن ہی کی آیت ہے, لیکن موقع محل دیکھا جائے تو یہ وہ موقع نہیں ہے کہ آپ موت کی آیات پڑھیں. کوئی ایسی آیت پڑھیے جس سے اس خوشی کی تقریب میں آپ خوشی میں اضافے کا باعث بنے, کوئی برکت کی چیز پڑھو. آپ اس موقع پہ آیت پڑھنی ہے تو یہ چیزیں ہو جاتی. اس لیے آدمی کبھی کبھی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے کہ اعمال کو بے رونق کر دیتا ہے. ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ کلام سے پہلے نیت نہیں تھی نا, سوچا نہیں کہ میری اس بات کا کیا اثر پڑے گا, میری اس فعل کا کیا اثر پڑے گا, میں جو بات کہہ رہا ہوں اس بات کے متعلق اللہ کا کیا حکم ہے, کیا مجھے کہنی بھی ہے یا نہیں کہنی. تو جب انسان اللہ کا خوف ہوتا ہے, جب انسان اللہ کے ساتھ تعلق اس کا پیوست ہوتا ہے اور خدا کا خوف اس کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے, سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے. غم ہے, دکھ ہے, اس موقع پہ کوئی خوشی کی بات نہیں کرتا. خوشی کا موقع ہے, کوئی غم اور دکھ کسی کا کوئی یاد نہیں دلاتا, اس لیے کہ دوسروں کی خوشی میں کیا ایسی چیز کرتی. یہ چیزیں انسانی معاشرت کی ہیں کہ انسان کی نیت صحیح ہو. اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جن کے پاس خود ملک الموت آتا ہے, فرشتے آ جاتے ہیں, اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آدمی نے زندگی صحیح گزاری بھی ہو تو موت سے پہلے ہی بشارتیں, فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں, بتا دیتے ہیں فلاں دن چلنا ہے حضرت, فلاں دن آخری دن ہے, فلاں نماز آخری ہے. ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, بہت لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں, اور فرشتے آتے ہوئے دکھائی بھی دیتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ سارے لوگ سحری سے فارغ ہو کے آئے تو حضرت رحمت اللہ علیہ بیمار تھے بہت زیادہ, تو بیماری کی وجہ سے بڑی تشویش تھی خدام کو کہ پتہ نہیں کیا ہو. تو حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے سحری کر لی, کھا لیا؟ ان کا جی. فرمایا فارغ ہو گئے؟ سب فارغ ہو گئے. نماز کا وقت ہے, نماز ہوگی. نماز کے بعد فرمایا کہ اچھا جاؤ اور سو جاؤ, میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں. تو کسی نے پوچھا حضرت کوئی خاص بات پیش آئی؟ تو فرمایا اسرائیل علیہ السلام آئے تھے ابھی, تو بہت خوشی سے مجھ سے ملے اور میں بھی خوشی سے ملا. اور میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے بالکل خوبصورت لڑکے کی صورت میں آئے. تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں کہا میں اسرائیل ہوں. تو بھی خوشی سے ملے, میں بھی خوشی سے ملا. تو میں نے کہا پھر؟ تو انہوں نے کہا آپ فرمائیں. ان کا چلیں؟ اس کا نہیں نہیں ابھی تو وقت باقی ہے, ابھی تو آپ کو جینا ہے, ابھی کہاں سے چلیں, میں ایسے ہی ملنے آیا. تو فرمایا میں نے تمہیں اس وقت بلا کے اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں تمہاری سحری خراب نہ ہو جائے, کہیں تمہارے کھانے میں خلل نہ پڑ جائے, تو اس لیے بے فکر ہو جاؤ, سو جاؤ, مجھے آ کے بتا کے گئے ہیں کہ ابھی نہیں چلنا, ابھی وقت باقی ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو موقع محل تھا اس کے مطابق بات کی, کہ یہ نہیں ہے کہ ابھی سب کو بلا لیا اور کچھ بتا دیا, بلکہ آرام سے جو بات. اسی لیے معاشرت کے آداب میں سے ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی کسی بھی پریشان کن خبر سے نیند اڑ جاتی ہے, مت انہیں پریشان کن خبر رات کو سناؤ, مت کرو ایسا, صبح کے وقت بتانی چاہیے تاکہ وہ جو کچھ کر سکتا ہے کرے. اسی طرح خوشی کی خبر ہے تو خوشی کی خبر کے متعلق شریعت کہتی ہے جس وقت بھی بتاؤ, بشرطے کے مناسب موقع ہو. خوشی مبارکباد 10 سال بعد بھی دی جا سکتی ہے. دکھ, کر, تکلیف, اس قسم کی باتیں ہر ایک کو نہ بتائی جاتی ہیں نہ کی جاتی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت جگہ پردہ رکھنا ہوتا ہے, بہت جگہ نہیں اطلاع دینی ہوتی. تو آدمی کی نیت اگر درست ہو اور وہ اپنی نیت کے مطابق صحیح کام کرے تو ان چیزوں میں زبان کی حفاظت کی بڑی ضرورت ہے کہ انسان سوچے جو جملہ میں کہنے لگاؤں کس نیت سے کہنے لگاؤں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمانم و احتسابن, ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے بات, ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت, ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت. اسی لیے من قام رمضان ایمانم و احتسابن, جس نے رمضان میں تراویح پڑھی ایمان کے ساتھ اور اس کی کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا, اللہ اس قیام سے خوش ہوگا, غفر اللہ ما تقدم من ذنبے, اس کے پچھلے پورے گناہ معاف کر دیے. جو شخص جمعے کے بعد جمعہ پڑھتا ہے ایمانم و احتسابن, اس سے کہ ایمان ہے جمعہ ضروری ہے, اور اس نیت سے کہ اللہ راضی ہوگا اللہ خوش ہوگا, اس انسان کو پچھلے جمعے سے لے کے اب تک کے گناہ معاف کر دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں فرمایا ہے ارشاد فرمایا من صلى صلاة الجمعة, جس نے جمعے کی نماز پڑھی ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ خدا خوش ہوگا, جمعے سے دو دن پہلے اور جمعے کے دو دن کے بعد کے گناہ معاف کر دیے. ہفتہ اتوار بھی نکل گیا اور بدھ جمعرات بھی نکل گیا, سوموار منگل رہ گیا تو بھی اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دی, اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس کے لیے حق تعالی شانہ کرم فرمائیں, اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس لیے نیت کو آدمی دیکھے کہ اعمال میں میری نیت کیا ہے. نیت اگر صالح ہے صحیح ہے اس کے اثرات بھی صحیح مرتب ہوں گے, نیت اگر خراب ہے نا تو آدمی پھر کبھی توقع نہ رکھے کہ اس کے اثرات صحیح مرتب ہوں. یہ ملک میں جتنے ہنگامے آپ دیکھتے ہیں نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کی نیت درست. جب نیت یہ ہو کہ میں اسمبلی میں پیسے کرائے تو وہ بھی ہوگا, ٹی اے ڈی اے بھی ہوگا, ٹور بھی لگائیں گے, تو جب نیت پہلے دن سے لوگوں کی خدمت کی بجائے لوگوں پر حکومت کرنے کی اور لوگوں کا نگران بننے کی اور لوگوں کو پکڑنے مارنے دھاڑنے کی ہے, تو اس سے سیاست پہ اثر نیکی کا تھوڑا ہی مرتب ہوگا, وہ تو وہی مرتب ہوگا جو اس نے نیت کی. اگر نیت یہ ہوتی کہ اللہ یہ عہدہ تیری رضا کے لیے ہے, پروردگار اگر تیری عہدہ ملے گا اس لیے کام کرنا ہے کہ تیری مخلوق تک پہنچے, پروردگار اگر رزق میں چلا جاؤں تو کچھ سستا کرنے کی کوشش کریں, لوگوں کو کھانا ٹھیک ملے, معیشت میں چلا جاؤں تو کتنے قرضے ہیں ملک پہ خداوندہ, ہی قرضے اتارنے ہیں کیسے اتریں گے, میں اس کی اس عہدے کو لے رہا ہوں. اس نیت کے اثرات مختلف پڑتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ سلیمان بن عبد الملک یہ جو تھا نا, یہ عمارتیں بنانے کا بڑا شوقین تھا, اچھے سے اچھا کپڑا, اچھے سے اچھی عمارت, اچھی سے اچھی شادی. اور عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ, عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نماز تلاوت قرآن, تو کسی نے کہا کسی سے کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے اور سلیمان کے دور میں فرق کیا تھا, تو انہوں نے فرمایا کہ سلیمان کا دور جو تھا اس میں لوگ آپس میں ملتے تھے تو ہر کوئی یہ بات کرتا تھا کہ پلاٹ خریدا ہے, کتنے کا خریدا ہے, زمین کہاں اچھی بک رہی ہے, مکان کیسے بن رہے ہیں. اور عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ کا جب دور آیا تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ کتنی تلاوت کرتے ہو, اچھا روز نفل کتنے پڑھتے ہو, فرض نماز کا کیا کیا. تو یہ لوگ ایک دوسرے سے ایسے باتیں کرتے تھے. انہوں نے کہا ان دو ادوار کا فرق ہم نے دیکھا. اتنی جلدی حکومتوں کی تبدیلی کا اثر پڑتا ہے بشرطے کے آنے جانے والے ایک ہی تھیلی کی چٹے بٹے نہ ہوں. اگر باریاں لگی ہوئی ہوں تو پھر تو نہیں نا محسوس ہوتا, اور باریاں نہ لگی ہوئی ہوں تو پھر اتنی جلدی فرق پڑتا ہے کہ ایک گاؤں میں بھیڑیے نے حملہ کیا اور بکریاں ایک دو چار چیر پھاڑ دی مار دیا, تو جو چرواہا تھا اللہ کا نیک بندہ اس نے مالک کو جا کے کہا کہ میں بکریاں چرا رہا تھا اور بکریوں پر بھیڑیے نے حملہ کر دیا ہے اور لگتا ہے حضرت حکومت بدل گئی. اس مالک نے اسے ڈانٹا, اسے کہا چلو ایسی باتیں کرتے رہتے ہو فضول, کام کرتے نہیں ہو, بکریوں کی حفاظت کرتے نہیں. اور مالک کہتا ہے میں نے تاریخ لکھ لی, جب میں شہر میں آیا تو پتا چلا کہ اسی دن جس دن کا اس نے کہا اس دن صبح کو عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا اور اگلے دن حکومت بدل گئی تھی. تو مجھے وہ چرواہے کی بات یاد آئی, اسے کہا حضرت لگتا ہے حکومت بدل گئی, ورنہ اتنے سال سے میں بکریوں کو پچھلے سال سے چرا رہا ہوں اور اس ایک دو سال میں تو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ بھیڑیوں نے بکریوں پہ حملے کیوں. یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے حکومت بدل گئی ہے اور حکمران برے آ گئے. یہ ہوتا تھا. اتنی جلدی ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے. ایک کسی آدمی نے بیان دیا تھا تو ایسے ہی خیال آیا کہ شاید اس کے دل میں کوئی چیز باقی ہے. ایک حکومت بدلی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے زمانے کی تو خیر مثالیں ہی بالکل الگ ہیں. ہمارے اپنے دیکھتے دیکھتے ایک حکومت بدلی اور بینظیر صاحبہ کی حکومت آئی. مجھے سیاست سے کچھ غرض نہیں. تو اس آدمی نے بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ بینظیر کی حکومت بدلنے پہ آپ میرا تاثر پوچھتے ہیں تو مجھے تو ایسے لگا جیسے مشرقی پاکستان کا سانحہ دوبارہ ہو گیا. جتنا افسوس مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کو ہوا تھا اتنا ہی افسوس آج پھر ہوا. تو اندازہ ہوا کہ اس دل میں کوئی احساس باقی ہے. تو اس چیز سے اندازہ ہوا پتا چلا کہ حکومتوں کی تبدیلیوں سے کتنا اثر پڑ جاتا ہے. حکومتوں کی تبدیلیاں کتنی مؤثر ہوا کرتی ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں نیت کے اثرات پڑتے ہیں. اب حکمرانوں کی نیت اگر یہ ہو جائے اسمبلی میں جائیں گے نام ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا. نیت ہی اپنی ذات کے لیے ہے تو اس کا کیا خاک فائدہ ہونا ہے. نیت اگر یہ ہوتی کہ لوگوں کی خدمت ہے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے تو پھر اس کے اثرات محکمے پہ اور پڑتے ہیں. محکموں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. آپ کبھی غور کیجئے گا اللہ کو کوئی اچھا بندہ کسی محکمے میں ہو نکل جائے کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ غور کریں گھر میں ماں باپ بھائی بہن کوئی اللہ کو یاد کرنے والا ہو وہ جنازہ گھر سے نکلا تو صبح نکلا شام نہیں ہوتی اور شام ہوتی ہے تو صبح نہیں ہوتی اور اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر دل کی آنکھیں کھلی بھی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے جانے سے کیا اثر پڑا اس شخص کے رہنے سے کیا فائدہ تھا کیا نقصان تھا اور اس کے ہٹتے ہی کیا نقصان یا کیا فائدہ شروع ہو گیا. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس لیے کہ انسان جو اعمال نیتوں کے ساتھ کرتے ہیں نا ان کی نیتیں اللہ کے ہاں اگر اچھی ہوں تو بڑا نفع دیتی ہیں. اس لیے نیت کا خیال کرنا چاہیے کہ میں کس نیت سے خدا کی عبادت کرتا ہوں یا کس نیت سے میں نیکی کے کام کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح نیت کی توفیق بخشے.